بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام المحبت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن نیلی اسنانی کرام. متفرق سوالات کی نشست ہے. وہ سوالات جو آپ حضرات کی جانب سے سامنے آتے ہیں غامدی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں. سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. اس میں سابق معاشرہ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب, پہلا سوال آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا میں تین رجحانات سامنے آتے ہیں. ایک رجحان ہے مادہ پرست لوگوں کا, جو حقائق کو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ مانتے ہیں, اس سے ماورا کسی حقیقت کو ان کے ہاں نہیں مانا جا سکتا. دوسرا نقطہ نظر ہمارے ہاں نفسی علوم کے ماہرین ہیں, انہی سے مسٹیکل ریلیجنز کی پوری روایات نکلی ہیں, جو اپنے تخیل, اپنے باطنی مشاہدے کو بنیاد بنا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور تیسری ہمارے نزدیک اسلام ہے, الہامی روایت, جہاں پر ایک شخص کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہوا ہے اور اللہ نے اس سے گفتگو کی ہے, اور وہ گفتگو کلام کی صورت میں سامنے آتی ہے. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مادہ پرست تو ماورا سے آگے کسی حقیقت کو ماننے پر تیار نہیں ہے, جبکہ جو نفسی علوم کے ماہرین ہیں وہ مادے سے آگے چیزوں کو ماننے پر کم سے کم آمادہ ہیں. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مادہ پرست لوگوں کو ان نفسی علوم ماہرین کی چیزیں دکھا کر مذہب اسلام میں کیسے وحی کا نزول ہوتا ہے اس کی طرف مائل کر سکیں؟
ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. مادہ اور نفس دونوں اس دنیا کی چیزیں ہیں. مادے کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں, نفس بھی ہمارے لیے مشاہدے کی چیز ہے. نفس سے کیا مراد ہے؟ یعنی میرے باطن میں جو شخصیت بول رہی ہے وہ نفس ہے. نفس ایک حقیقت ہے, مادہ بھی ایک حقیقت ہے. مادہ بھی قابل مشاہدہ ہے, نفس بھی قابل مشاہدہ ہے. یعنی نفس کو اس کی ذات کے لحاظ سے تو نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن ہم اس کو بات کرتے ہوئے, اس کو سوچتے ہوئے, اس کو چیزوں کا تجزیہ کرتے ہوئے, اس کو آثار و شواہد سے استدلال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک پوری شخصیت خود ہمارے اندر بول رہی ہوتی ہے. وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں ہوں, یا میں سوچتا ہوں, یا میں یہ کہہ رہا ہوں, تو وہ میرے نفس کا ادراک ہے, وہی میری زبان پر آ جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو اصل میں اسی مادی دنیا کی چیزیں ہیں. یعنی نفس بھی اس دنیا میں اپنے شہود کے ساتھ موجود ہے, مادہ بھی اپنے تمام مظاہر کے ساتھ موجود ہے. تو اس لیے جو علوم ان دونوں سے متعلق ہوں گے وہ کوئی ماورا علوم نہیں ہوں گے. یہ صحیح ہے کہ مادے میں چیزیں زیادہ تر مریات سے تعلق رکھتی ہیں, یعنی وہ ویزیبل ہوتی ہیں, ان کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں زیادہ تر. اس میں بھی اب بہت سی چیزیں ہم نے ایسی دریافت کر لی ہیں جو اس طرح مریات نہیں ہیں, دیکھی نہیں جا سکتی, چھونا ان کو ممکن نہیں ہوتا, یا وہ ہمارے حواس کی گرفت میں اس طرح نہیں آتی, لیکن اپنے آثار کی بنیاد پر ہم ان کو پہچانتے بھی ہیں. کتنی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے جدید آلات کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو ہم اس طرح سے آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں. تو اس لیے مادے میں بھی بہت سے حقائق ایسے سامنے آ گئے ہیں جو ہمارے لیے ماورا کہے جا سکتے تھے, لیکن وہ حقیقت میں ماورا نہیں ہے. نفس کا معاملہ بھی یہی ہے, وہ یہاں کی چیز ہے, اس کا یہاں ہی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک پورا علم نفسیات کے نام سے وجود میں آ گیا ہے. اس سے پہلے صوفیہ کے ہاں بڑی غیر معمولی روایت رہی ہے جو نفسی کا مطالعہ کرتی رہی ہے. نفسی علوم بھی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو اجنبی قرار دیا جا سکے. نفسی علوم میں جادو ہے, اسی طرح ہپنوٹزم ہے, مسمریزم ہے, اور بہت سے علوم ہیں جن کا ذکر پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے. خود قرآن مجید نے نفسی علوم کے بارے میں دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ کہیں. ایک یہ کہ یہ علوم بھی اللہ تعالیٰ کا ایک لحاظ سے نزول ہے, کیونکہ یہ دو فرشتوں کو دیے گئے تھے, ہاروت و ماروت کا ذکر بھی کیا اس میں, یہ یا ان سے ملتے جلتے علوم. اسی طرح سیدنا سلیمان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان کی سلطنت میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ الذی عندہ علم من الکتاب, جس کے پاس نوشتہ خداوندی کا ایک علم تھا, اور وہ علم اتنا غیر معمولی تھا کہ اس سے وہ 1500 میل کم و بیش فاصلہ تھا جس سے ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں اٹھا لایا. یہ بات بظاہر بڑی غیر معمولی لگتی تھی, لگتی ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود مادی علوم کی تحقیق سے ہم چیزوں کو چشم زدن میں کہاں سے کہاں منتقل کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کوئی ماورا چیزیں نہیں ہیں, یہ اسی دنیا کی چیزیں ہیں. ماورا تو ذات باری ہے, ماورا وہ ملاء اعلیٰ ہے, وہ عالم ہے جس عالم کا ہمیں پیغمبروں نے تعارف کرایا ہے. مادے اور نفس کو ہم یہاں مشاہدہ کرتے ہیں, ان کے علوم بھی یہاں کے ہیں, ان علوم پہ دسترت بھی لوگ حاصل کر لیتے ہیں. اس کے لیے کسی کا نیکوکار ہونا یا بدکار ہونا یہ بےمانی ہے, وہ ایسے ہی فنون ہے جس طرح سائنس ایک فن ہے. جو آدمی بھی چاہے ان فنون اور علوم میں مہارت پیدا کر سکتا ہے.
ٹھیک, اچھا ہم سب, یہ جو آپ نے فرمایا کہ نفس اور مادہ دونوں اصل میں دنیا کی چیزیں ہیں, اور دنیا ہی میں جس طریقے سے لوگ اپنا ایک رسوخ پیدا کر کے ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں, نفس کے بارے میں یہ دعویٰ اگر آپ ذاتی سطح پر کریں تو سمجھ میں آتا ہے, جی میں اپنی شخصیت کا مشاہدہ کرتا ہوں, مجھے پتا ہے میرے اندر ایک استراری علم ہے, میں حسن و قبا پر حکم لگاتا ہوں, لیکن یہ دنیا کی چیز باقیوں کے لیے کیسے بنے گی؟ اس لیے کہ وہ تو صرف آپ کی ذات کی حد تک آپ کا نفس کا مشاہدہ.
ایسا ہی ہوتا ہے, دنیا کے تمام علوم پہلے مرحلے میں تو انسان کی دریافتی ہوتے ہیں, پھر آپ استقرا میں چلے جاتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز میں نے دیکھ لی, جو چیز میں نے چھو لی, جو چیز میں نے سن لی, کہ اب باقی لوگ بھی اس کو ایسے ہی سنتے ہیں. تو دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک وہ ہے کہ جن کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے. ہمارے باطن میں بھی ہمارے حواس بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں, وہ ہم دنیا کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے گوشے تک تمام انسان اپنے باطن کی آنکھ سے اسی طرح ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. محبت کیا ہے, نفرت کیا ہے, ہماری عقل کیسے کام کرتی ہے, ہمارے اندر خواہشات کس طریقے سے سر اٹھاتی ہیں. بہت سے ہمارے جبلی تقاضے ہیں وہ بھی اس طرح کے مرئی تقاضے نہیں ہیں, ان کو ہم اپنے باطن کی آنکھ سے ہی دیکھتے ہیں. ان چیزوں کا استقرا کیا جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ لوگ اس کو جان رہے ہیں. اسی طرح ایک اس سے دوسرے درجے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت جگہوں پر بہت سے لوگوں کو ان کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. تو نفسی علوم کے بارے میں ایک بڑی روایت دنیا میں موجود رہی ہے, اور بے شمار لوگ ہیں جو نفسی علوم میں مہارت پیدا کرتے ہیں, جو اس کی گواہی دیتے ہیں, جو ان سے استفادہ کر چکے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ بالکل درست ہے کہ وہ میرا آپ کا ہر ایک کا تجربہ نہیں بنتے, لیکن ہمارے اندر سے بہت سے لوگوں کا تجربہ اور مشاہدہ بن جاتے ہیں. میں تو ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ باقاعدہ علم ہے, یہ بتا دیا کہ وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مرحلے پر نازل کیا تھا, اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی مہارت سے کیا غیر معمولی کارنامے دکھائے جا سکتے ہیں, تو اب کوئی وجہ نہیں کہ ان کا انکار کیا جائے. تاہم جس طریقے سے آپ استقرا کر کے عمومی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, اس طرح کا مشاہدہ ان کا نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کرایا جا سکا.
نقطہ واضح ہوا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا یہ بتائیے غلام صاحب, ایک شخص روئے زمین پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا فرستادہ, میں منتخب ہوں, میں چنیدہ ہوں, مجھ تک اللہ کی بات پہنچ گئی ہے. اب دو ہی ذرائع ہیں اگر دنیا کے لحاظ سے, مادی اور نفسی, تو ظاہری بات ہے کہیں کوئی لکھی ہوئی چیز تو اللہ تعالیٰ نے کسی میسنجر کے ذریعے ان کے ہاتھوں میں نہیں پہنچائی, بلکہ ایک وجدانی طور پہ یا نفسی طور پہ ہی ان تک القا ہوئی ہے یا پہنچی ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تیسرا ذریعہ ہے وہی کا, وہ انسان تک پہنچنے کے لیے جس میڈیم کو اختیار کرتا ہے وہ مادے کا میڈیم نہیں ہے, وہ نفس کا میڈیم ہے؟
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, ظاہر ہے کہ نفسی پر القا ہوتا ہے, نفسی اس کا مخاطب ہوتا ہے, نفسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس سے وہ خطاب فرمائے. ویسے تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہر چیز میں نازل ہوتا ہے.
اچھا,
یہ بھی بتایا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, لیکن اس کی تسبیح اور اس کی نماز کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اس کائنات کا پروردگار کس طریقے سے ان سب چیزوں سے رابطہ پیدا کرتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ادراک سے بالاتر چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. انسانوں کے ساتھ بھی, جیسے کہ سورہ شورا میں بیان ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے پہ بتا دیا کہ تین راستوں سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرے, اس میں پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ایک چیز القا کر دی جاتی ہے, یا نفس میں القا کر دی جاتی ہے کہہ لیجئے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنا فرشتہ بھیج دیتا ہے اور وہ آ کے اسی طریقے سے نفس میں اس چیز کو القا کر دیتا ہے. تو یہ تینوں طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتے ہیں. نفسی علوم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی القاء یا الہام سے نہیں ہے. وہ تو جس طریقے سے آپ اس دنیا میں کار فرما قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں, مادی قوانین ہیں, وہی قوانین ہیں جنہیں جب سائنس دریافت کر لیتی ہے تو اس سے ایجادات بھی ہوتی ہیں اور نئی نئی دنیائیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو نفس میں بھی اس طرح قوانین کار فرما ہے, ان قوانین کو لوگ دریافت کر لیتے ہیں, ان کے طریقے الگ ہیں, ان کے طریقے الگ ہیں. تو یہ دو چیزیں یعنی نفسی علوم اور مادی علوم یہ اس دنیا ہی کی چیزیں ہیں, ان کو وحی کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. وحی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اللہ نے کسی بندے کا انتخاب کیا, انتخاب کر کے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بات کرے گا, اور جب بات کرے گا تو کس طریقے سے کرے گا اس کی خود وضاحت فرما دی ہے. اس وجہ سے وہاں انتخاب ہوتا ہے, وہاں کسی علم کا ظہور نہیں ہوتا یا کسی ملکے کا ظہور نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بہت سے مفکرین نے ملکہ نبوت کی اصطلاح اختیار کی ہے, یہ اصطلاح صحیح اصطلاح نہیں ہے. یعنی نبوت کوئی ملکہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فرد کا انتخاب ہے. یہ اللہ کے انتخاب کے نتیجے میں آنے والا الہام یا القاء یا وحی ہے جس سے اللہ اپنا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے. تو یہاں معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہوتی. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے, وہ ایک جگہ سے چلے ہیں, رات ہے, سرد رات میں ایک جگہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھڑے ہیں, تاریکی میں روشنی نظر آتی ہے, وہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے, میں یہاں جا کے معلوم کرتا ہوں, شاید راستے کا کچھ پتہ چل جائے, یا چلیے کچھ دو انگارے لے آئیں گے, بیٹھ کر تاپ لیں گے, رات بہت سرد ہے, اور یک بیک انتخاب کر لیا جاتا ہے. یعنی یہاں کوئی چلا, کوئی ریاضت, کوئی تیاری, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جبکہ نفسی علوم میں آپ کو اسی طرح کا ریاض کرنا پڑتا ہے جس طرح آپ مادی علوم میں کرتے ہیں. یعنی مادی علوم میں غور و فکر کیا جائے گا, تجربات کیے جائیں گے, چیزوں کو صحیح و خطا کے طریقے پر جانچا پرکھا جائے گا, اس سے کوئی چیز دریافت ہوتی ہے یا کوئی ایجاد ہو جاتی ہے, اور یک بیک پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں تو یہ راز بھی پوشیدہ تھا. نفسی علوم میں دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو یہ جس طرح سے غور و فکر کا نتیجہ ہے وہ اسی طرح سے بعض ریاستوں کے نتیجے میں حاصل ہو جاتا ہے. یہ جو رات کے وقت ہم سوتے ہیں اور اس میں ہمیں خواب آتے ہیں, تو اس میں ہمارا نفس اصل میں کیا کرتا ہے, چیزوں کو تمثیل میں تبدیل کر دیتا ہے. تمثیل میں جب وہ تبدیل ہوتی ہیں تو بارہا ماضی, حال, مستقبل کے بعض احوال ہم پر کھل جاتے ہیں. اسی کو آپ خواب کی تعبیر کہتے ہیں. ایسی صورت اور بعض چیزوں میں بھی ہو جاتی ہے. تو اس کو اس کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھنا چاہیے, نہ ان میں سے ایک سے دوسری پر استدلال کیا جا سکتا ہے. وحی, الہام, اللہ کا انتخاب, نبوت, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کوئی علم ہے جو آپ نے سیکھ لیا, یہ کوئی ملکہ ہے جس کا کسی ریاضت سے ظہور ہو گیا, ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ سر 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 خدا کا انتخاب ہوتا ہے.
ٹھیک, نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا, ہم سب بعض مفکرین آپ نے ذکر کیا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ اپنے خطبات میں خود وہی کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے, اس لیے کہ دنیا کے اندر جب بھی آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو کوئی کامن پوائنٹ آف ریفرنس تلاش کرتے ہیں, اس کو انہی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کے جس طرح ایک شاعر کے اوپر الہام ہوتا ہے, ایک شاعر جو ہے وہ ماورا سے کچھ چیزوں کو اخذ کر کے تخیل میں پیدا کر کے دنیا تک پہنچا دیتا ہے, اس سے مماثل قرار دے کے چیز قرار دیتے ہیں, تو کیا اس بارے میں بھی نقطہ ہے؟
میں نے عرض کر دیا کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میرے خیال میں ان کے درمیان کوئی باہمی ربط بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار بھی نہیں کیا. خود انہوں نے وحی کیا ہے, الہام کیا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ کی کیا ہدایت آئی ہے, اس ہدایت کو سمجھنے کے کیا طریقے ہیں, اس کے لیے استدلال کیا ہوگا, یہ سب قرآن میں بیان کر دیا ہے. تو میرے نزدیک تو قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہی طریقہ ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے. ان دونوں میں کوئی باہمی ربط ہے نہیں, یا یوں نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک شاعر کو شاعری کا ملکہ حاصل ہوتا ہے, جس طریقے سے ایک صوفی ریاض کر کے اپنے نفس کی بعض حقیقتوں کو دریافت کر لیتا ہے, یا نفسی علوم کے ماہرین بعض غیر معمولی نتائج پیدا کر لیتے ہیں. نبوت بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہے. یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، جب الگ الگ ہیں تو ان میں سے ایک سے دوسرے پر استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا۔
ٹھیک، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا ہم صاحب، جو پہلا سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ دنیا کے اندر ایک بڑا طبقہ اس وقت موجود ہے جو صرف حقیقت کو ظاہر میں دیکھ کر ماننے پر اصرار کرتا ہے، تو ان سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ دنیا میں دیکھو تم بھی مانتے ہو کہ ایسے حقائق بھی ہیں جو غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتے، اور یہ پوری کی پوری ایک روایت ہے، چاہے وہ صوفیہ کی ہو یا مسٹک ریلیجنس کی، کہ وہاں پر نفسی علوم پر بھی بات کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مادے سے ماورا چیزیں موجود ہیں، اگرچہ دنیا ہی میں ہو، تو ان کو اس پوائنٹ آف ریفرنس کامن پہ تو لایا جا سکتا ہے نا اس کے ذریعے۔
یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خود مادی چیزوں میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا ہم اس طرح مشاہدہ نہیں کرتے، اور میرے نزدیک علم کی دنیا میں یہ نہیں کہا جاتا۔ یعنی مشاہدہ اور تجربہ یہ آپ کے ظاہری حواس سے بھی ہوتا ہے، باطنی حواس سے بھی ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی مشاہدہ اور تجربہ لوگوں کو ہو رہا ہے اور نفسی علوم کی کوئی غیر معمولی چیز سامنے آ رہی ہے، تو اس کو بھی استدلال کے طور پر اسی وقت پیش کریں گے جب لوگ اس کا تجربہ کر سکیں،
جب وہ سائنس بنے،
یا وہ سائنس بن جائے۔ یہ ابھی تک نہیں بنا، ابھی تک اس طرح نہیں ہوا۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر بیان کر دیں کہ جس طریقے سے یہ علوم ہے، ضروری نہیں کہ ان علوم کو ہم سمجھ سکیں، اور بعض موقعوں کے اوپر جس طرح ایک سائنسدان لیبورٹری میں چیزوں کی تنقیح کرتا ہے، اس طرح ان کی تنقیح بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کے جاننے کے ذرائع بھی الگ الگ ہیں، لیکن وہ ذرائع کیا فی الواقع ہیں؟ یعنی جب آپ استدلال کی بنیاد قائم کریں گے تو استدلال کی بنیاد تو محض آپ کے کہہ دینے سے قائم نہیں ہو جاتی۔ اس شخص کے لیے اس کو مشاہدہ بننا چاہیے، اس کے لیے اس کو تجربہ بننا چاہیے۔ سائنسدان آپ کو لیبورٹری میں لے جائیں گے اور وہاں جا کر جو بات وہ کر رہے ہیں اس کا تجربہ کرا دیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر مماثلت پیدا بھی کر لی جائے تو دوسرا آدمی اس کا انکار کر دے گا، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ علوم موجود ہیں، اور چونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ان کی مہارت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، تو اگر کوئی شخص چاہے تو وہ ان کی بھی تحقیق کر سکتا ہے۔ لیکن تحقیق کرے گا، اس کے علم میں کوئی چیز آئے گی، اس کا تجربہ بنے گی، آپ کے لیے بنائے استدلال اس سے پہلے کیسے بن جائے گی؟ تو جو چیز بنائے استدلال نہیں بن سکتی، اس سے اگر مماثل بھی کسی چیز کو قرار دیا جائے گا تو کون مانے گا اس کو؟
بالکل، نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہ بیان کیجئے گا کہ ہم دیکھتے ہیں انسان نے دنیا میں غور و فکر کیا تو اس کے نتیجے میں مادے کے اندر جو قوانین کار فرما ہیں اس تک پہنچنے میں اس کو کامیابی حاصل ہو گئی، اور اب وہ علم اور عقل کے مسلمات بن چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں پانی نشیب میں سطح ہموار رکھتا ہے۔ نفسی علوم میں یہ معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا بہت لمبے عرصے سے اس باب میں اشتغال ہے، اور شروع سے صدیوں سے، ہزاروں سال ہو گئے اب تو، لوگ ان میں مہارت پیدا کر رہے ہیں۔ سائنس کیوں نہیں بن سکا؟ کیوں نہیں اس کے قوانین دریافت ہو سکے؟
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں نفس انسانی کے ساتھ رابطہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے رابطہ پیدا کرنے کے جو طریقے اب تک ایجاد کیے گئے ہیں وہ سب کے سب طریقے شخصی ہیں۔ یعنی وہ کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ان کو دکھانا ہے، اس میں جو کچھ ہونا ہے وہ خود آپ کے ساتھ ہونا ہے۔
بہت اہم بات۔
تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی سائنس تو نہیں بن سکا، لیکن اس بات کا پورا امکان ہے کہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں، ان علوم کو بھی سائنسی طریقے سے انالائز کریں، ان کا تجزیہ کریں، اور کوئی ایسے طریقے دریافت کر لیں کہ ان کی بھی تعلیم تدریس کی جا سکے۔ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، اور جب ایسا نہیں ہوا تو ان کو بنا استدلال بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ یہ علوم بھی ہیں، اور ان علوم کی بھی بعض شہادتیں ہم کو پرانی تاریخ میں ملتی ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی علم موجود ہے۔ خود ہمارے ہاں صوفیاء کے حلقے میں اس طرح کے علوم کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس زمانے میں اپنے تجربات بھی بیان کرتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ ایسے تجربات بعض لوگوں کو ہمارے زمانے میں بھی ہوئے ہیں جن کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اصل میں اس طرح کا تجربہ نہ بنے ہیں، نہ میرا خیال ہے کہ ابھی بن سکتے ہیں، جس طرح کا تجربہ سائنسی علوم بن جاتے ہیں۔ جب تک وہ یہ حیثیت نہیں اختیار کرتے، ان کو بنا استدلال بھی نہیں بنایا جا سکتا، نہیں بنانا چاہیے۔
ایک نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب یہ بات بیان کیجئے گا کہ اس پوری گفتگو کی روشنی میں اگر یہ نتیجہ خص کیا جائے کہ وہی جو ہے وہ جس طرح مادی طور پہ ہم چیز کا تجربہ مشاہدہ کرتے ہیں، چاہے وہ مری ہو چاہے وہ غیر مری ہو، نفسی علوم کی طرح اس سے بالکل ماورا ہے، گویا ہمارے جو علم اور عقل کے مسلمات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ وحی کے میکانزم کو دریافت نہیں کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر وحی کو ہم کسی ایسے شخص کے لیے کیسے پیش کر سکتے ہیں کہ جو اس پورے کے پورے عقائد اور ایمان کے پروسیس سے نہ گزرا ہو کہ نبی کا انتخاب ہوا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. کیونکہ جیسے ہی ہم اس کے سامنے وحی کی کوئی بات پیش کریں گے تو وہ تو پوچھے گا نا کہ بھائی یہ سامنے کیسے ہے.
نہیں، ہمیں اس کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ وہی جس شخص پر آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی ہدایت میسر ہوئی ہے، مجھ پر ایک کلام نازل ہوا ہے. اس وقت وہ کلام قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، یعنی جو کچھ وہی کے ذریعے سے ملا ہے وہ کہیں غائب نہیں ہو گیا. وہی کیسے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں، آواز کس طرح سنی جاتی ہے، جبریل کیسے آتے ہیں، وہ آ کر کس طریقے سے القاء کرتے ہیں، یہ سب چیزیں تو ہماری عقل فہم ادراک سے ماورا ہیں. لیکن اس کے ذریعے سے جو کچھ آیا ہے وہ تو ایک حقیقت ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید نے بالکل عقلی طریقے سے یہ بتایا ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. جو چیزیں قرآن نے اپنے بارے میں معیار قرار دے دی ہیں ان کو سامنے رکھ کر جب ہم نتیجے کو مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہم یہ جانیں کہ یہ معاملہ ہوا کیسے ہے. یعنی جو پھل ہمارے پاس آ گیا ہے وہ ہے، سامنے ہے، وہ ایک حقیقی چیز ہے. یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ایک کلام الہی کی حیثیت سے چیز صادر ہو کے ہمارے پاس موجود ہے. تو جس طرح ہم باقی چیزوں کا مشاہدہ، تجربہ اور ان کی تحلیل کر سکتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی کر سکتے ہیں. تو وحی کا نتیجہ قابل تحلیل ہو گیا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی اور علم کا بھی نتیجہ قابل تحلیل ہو جائے گا تو پھر وہ علم سائنس بن جائے گا. اس لیے مذہب کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وحی کے بارے میں یہ بتائے کہ آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کیسے آتی ہے. اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وحی کا جو نتیجہ ہے وہ قرآن کی صورت میں موجود ہے اور وہ اپنے استدلال کی بنیاد پر سمجھا اور سمجھایا جا سکتا.
بڑا دلچسپ نقطہ صاحب نے پیش کیا. اچھا، اگر اس بات کو ہم مان لیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں اب ان مذاہب میں سے درست کون سا ہے اس کا فیصلہ اس کے کانٹینٹ کے تجزیے سے ہوگا. تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو اپنے نتائج کے اعتبار سے تمام مذاہب میں یکساں ہیں، بنیادی اخلاقیات ہیں، انسانیت کی خدمت ہے، اس طرح کی چیزیں. تو پھر کیا ہم اس بات کو مان لیں گے کہ چونکہ کانٹینٹ کے لحاظ سے بات ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ بھی کسی پیغمبر پہ آئی ہوگی؟
اس میں تو بڑا سادہ اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو ایک تاریخی شخصیت ہونا چاہیے. اگر وہ تاریخ سے ماورا کوئی شخصیت ہے تو سوال یہ ہے کہ جو چیز اس کی نسبت سے بیان کی جائے گی اس کو استناد کیسے حاصل ہوگا. اس وقت مذہب کے نام پر جو کچھ پیش کیا جاتا ہے، خواہ وہ ہندو مت پیش کرے، بدھ مت پیش کرے یا دوسرے مذاہب پیش کریں، جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے اس میں پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ جو پروڈکٹ ہمارے سامنے لا رہے ہیں، یعنی وحی اگر ہوئی ہے، الہام ہوا ہے، اللہ نے کلام فرمایا ہے، تو وہ نتیجہ نکلے گا نا، کوئی چیز سامنے آئے گی، اس کا استناد پیغمبر سے ہونا چاہیے. یہ تو لازمی نتیجہ ہے نا، ورنہ تو کسی چیز کو بھی آپ نسبت دے کے بیان کر سکتے ہیں، عقلی تقاضا ہے. تو اس استناد میں تو قرآن مجید کے مقابل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں.
اچھا،
اس لیے کہ وہ پیغمبر جس پر قرآن نازل ہوا، کہا جاتا ہے کہ نازل ہوا، وہ ایک تاریخی شخصیت ہے، ہر آدمی اس کے بارے میں واقف ہے. وہ کوئی تاریخ سے ما قبل کی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں معاصر شہادتیں موجود نہ ہوں. وہ دنیا میں تشریف لائے، جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس وقت پیدا ہوئے، جو زندگی گزاری، اس کی تفصیلات تاریخ کو منتقل ہو گئی ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد الرسول اللہ کی شخصیت ایک تاریخی شخصیت ہے. دوسرے یہ کہ جو کتاب ان پر نازل ہوئی، جس کو وہ خدا کی کتاب کے طور پر پیش کر رہے تھے، وہ کتاب بھی ہمارے پاس بغیر کسی شبہ کے پہنچ گئی ہے، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے،
کانٹینٹ موجود
ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح کہ وہ انہوں نے پیش فرمائی تھی. تو اس وجہ سے اس کے مقابل میں اب کوئی چیز نہیں ہے. اور قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اس راز کو بھی کھول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ الگ مذاہب نہیں بھیجے. اللہ کا مذہب یا اللہ کا دین جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک ہی رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر سب پیغمبروں نے اسی دین کی تعلیم دی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کوئی نیا دین لے کے آیا ہوں یا میں کوئی نئی دعوت دنیا میں برپا کر رہا ہوں. انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی اور قرآن مجید کے ورق پرق پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ سب پیغمبروں کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب نبوت کا سلسلہ شروع کیا اس وقت سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ہر پیغمبر نے یہی دعوت پیش کی ہے, یہی ہدایت لوگوں تک پہنچائی ہے, یہی اللہ کی ہدایت ہے. اس کا نام بھی ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے. یہ لوگ ہیں کہ جو اس میں فرقے پیدا کر لیتے ہیں, وہ پہلے پیغمبروں کی تعلیمات میں بھی ہو گئے, ہمارے بھی ہاں ہو رہے ہیں. تو قرآن مجید نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر دین ایک ہی رہا ہے تو پھر دعوت بھی ایک ہی ہوگی, پیغام بھی ایک ہی ہوگا, ہدایت بھی ایک ہی ہوگی, جو باتیں اس میں کہی جائیں گی وہ باتیں بھی یکساں ہوں گی. اس سے پیچھے ہمارے پاس جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کو جب ہم اس روشنی میں پڑھتے ہیں, یعنی قرآن مجید کی دی ہوئی روشنی میں, تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ہی دعوت ہے, ایک ہی پیغام ہے, ایک ہی دین ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی طور پر. تو اس لیے میرے نزدیک تو اب اگر وحی کے تقابل میں کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے تو وہ قرآن ہے, وہ خود بھی قرآن ہے, تقابل میں بھی قرآن ہے, اول بھی وہی ہے, آخر بھی وہی ہے.
نقطہ واضح ہو گیا. اچھا خان صاحب, ایک سوال کسی نے پوچھا کہ ہم کسی غیر مسلم کو قرآن مجید دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرو, تو وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بدر میں تمہاری نصرت اور تائید کے لیے فرشتے اتارے تھے اور اس طرح سے تمہیں فتح ہو گئی, اب نہ پیغمبر موجود ہے نہ ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ فرشتے اترے تھے اور اس کے بعد ان کو فتح ملی, تو اب ہم کہاں سے اس کانٹینٹ کی بنیاد پہ محض فیصلہ کر لیں گے؟ اس لیے کہ جو کچھ ہوا وہ کیا شجاعت کی وجہ سے, لڑنے کی وجہ سے فتح ملی یا فرشتے اترے, اللہ کی غیبی تائید مدد آئی, تو ہم تو ایک چیز کو جب کی ویریفیکیشن نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کو کیسے مانیں گے؟
نہیں, یہ یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے ہمیں, قرآن مجید کی ویریفیکیشن کرنی ہے. یعنی قرآن ماخذ ہے, وہ اپنی ذات میں علم کا منبع ہے. جس طریقے سے میرا ادراک, جو میرے حواس کا ادراک ہے, وہ میرے لیے ذریعہ علم ہے, اسی طریقے سے میری عقل جب کسی چیز کا استنباط کرتی ہے تو ایک دوسرا ذریعہ علم وجود میں آتا ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حیثیت سے ذریعہ علم ہے. اس ذریعہ علم کے لیے دلائل طلب کرنے چاہیے. جب آپ نے اس ذریعہ علم کی تصدیق کر لی اور دلائل کی بنیاد پر یہ تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کی بات ہے, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والے اخبار ہے, یعنی یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی اطلاعات ہیں. پھر ان میں سے ہر ہر چیز کو الگ سے تصدیق کے مرحلے سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح جس طرح جب ایک علم اپنے آپ کو منوا لیتا ہے تو پھر وہ اپنے ایک ذریعے کی حیثیت سے اپنی بات پیش کرتا ہے. ہمارے حواس برسوں سے انسان سے یہ منوا چکے ہیں کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور ہمارے باطن کا حکم ان تک پہنچنے کے بعد اسے ادراک میں بدلتا ہے. لہذا اب حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم یہ ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہو جاتا ہے. شک و شبہ تو خیر انسان کسی چیز پر بھی کر سکتا ہے, لیکن عموم میں ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اسی طرح سے ہماری عقل جب جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے اس سے استدلال کر لیتی ہے, تو عقلی چیزوں کو ہم پھر اس استدلال کی بنیاد پر مانتے اور سمجھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو عقلاً لازم ہو گئی ہے, اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید ایک ذریعہ علم بن جاتا ہے. وہ ذریعہ علم بن گیا تو اب اللہ تعالیٰ کی بات کی حیثیت سے اس کو مانا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے.
اچھا ہم سب, یہ جو ابھی آپ نے آخر میں بات فرمائی, اس کو مان لیا جائے تو پھر نتیجے کے اعتبار سے فیصلہ کانٹینٹ پہ تو نہ ہوا, اور نتیجہ تو اس چیز کے اس اسنادی حیثیت پہ ہوا کہ وہ اللہ سے آیا ہے. اگر اس پر ہوا تو پھر تو ہمیں سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا جانا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا ہے, پھر وہی کی پوری کیفیات و سب کچھ, وہ سب کچھ زیر بحث آ جائے.
میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا. یعنی کانٹینٹ کی بنیاد پر ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے.
ٹھیک,
اس کے لیے جو اس نے دلائل دیے ہیں کہ میں کیوں اللہ کی کتاب ہوں, یہ دلائل دیے ہیں نا قرآن نے, ان کی بنیاد پر آپ نے قرآن کو مان لیا.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
اب جب قرآن مجید کو استدلال کی بنیاد پر قبول کر لیا جائے گا تو باقی اخبار کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں.
اچھا اچھا, نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب. ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ایک چیز اور بتائیے غام صاحب, مادہ اور نفس میرے لیے دونوں برابر سطح کی حجت بنتے ہیں، اگر برابر سطح کی حجت نہیں بنتے تو پھر قرآن مجید نے دونوں کو اپنی نشانی کے طور پہ بطور استدلال کیوں پیش کیے؟ چند مثالیں آپ نے بھی یہاں پر بتائیں کہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم سکھا دیا گیا تھا، یا ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ لے آیا گیا، تو اگر مادی چیزیں تو میں دیکھتا ہوں کہ زمین کے اندر بیج ڈالا اور اس سے پودا اور کوپل پھوٹ کے میرے سامنے پھل آ گیا، تو اگر دونوں ثبوت کے اعتبار سے میرے لیے باقاعدہ حجت بنتی ہیں اور پھر دونوں کو کیوں پیش کیا گیا؟
دونوں ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ تو جو واقعہ ہے اس کو بیان کر دیں گے. اب یہ بات کہ وہ میرا علم کیسے بنے گا، تو میرے ذرائع تو وہی ہیں جو تینوں میں نے عرض کر دی ہے، یعنی یا وہ چیز میرا تجربہ اور مشاہدہ بنے گی، میں کسی علم سے واقف ہو جاؤں گا، میں اس کی شہادت دوں گا، میں لوگوں کو اس سے متعارف کراؤں گا. یہ دنیا میں مادی علوم ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک سائنسدان ایک چیز کو دریافت کر لیتا ہے، جب وہ دریافت کر لیتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے اپنی دریافت پیش کر دیتا ہے، اس کے بعد آپ اس دریافت کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کا امتحان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سائنسی ایجادات میں بھی بعض اوقات لوگوں نے فریب دے دیا، تو جانچنے پرکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جانچنے پرکھنے کا عمل شروع ہوگا تو کوئی بات مان لی جائے گی. تو قرآن مجید نے جو ہمیں اطلاعات دی ہیں، میں پھر عرض کر دوں کہ وہ قرآن کی اطلاعات ہیں. قرآن مجید کو جب ہم ان دلائل کی بنیاد پر خدا کی کتاب مان لیتے ہیں جو اس کے اپنے کانٹینٹ کی بنیاد پہ پیش کیے گئے ہیں، تو اس کے بعد وہ اخبار بن جاتی ہیں ہمارے لیے، یعنی وہ اللہ کی خبر ہے، اس وجہ سے اس کو مانا جاتا ہے. رہی یہ بات کہ وہ میرا تجربہ بنے، میرا مشاہدہ بنے، اس کے لیے تو مجھے جدوجہد کرنی ہے، تو میں اگر چاہوں گا تو نفسی علوم کو سیکھنے کے لیے کسی ماہر کے پاس چلا جاؤں گا. اب بھی اگر مجھے سائنسی چیزوں کے مشاہدے میں جانا ہے تو کیا میں وہ گلی میں چلتے ہوئے مشاہدہ کر لیتا ہوں؟ اس کے لیے مجھے سائنسدانوں کے پاس جانا ہوتا ہے، اس کی مہارت پیدا کرنی ہوتی ہے، وہ علم سیکھنا ہوتا ہے، مجھے کسی معمل میں جا کر، کسی لیبارٹری میں جا کر ان چیزوں کا تجربہ کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ تجربہ ہزاروں لوگوں کا تجربہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ان کو سائنسی دریافتوں یا سائنسی حقیقتوں کی حیثیت سے پیش کر دیتے ہیں. یہی معاملہ نفسی علوم میں بھی اگر کسی موقع پر لوگ اس کو جانچنا چاہیں گے تو ہوگا. اس وقت جو بات قرآن کی بنیاد پہ کہی جا رہی ہے وہ اس لیے نہیں کہی جا رہی کہ اس کا تجربہ ہو گیا، اس کا مشاہدہ ہو گیا، وہ علم ہم نے جان لیا، ہم اس کے ماہر ہو گئے، استقراء سے معلوم ہو گیا، نہیں، وہ اللہ کی خبر بن گیا، اور اللہ کی خبر بن جانے کے نتیجے میں وہ علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے جس سے ہمیں پہنچ گیا. اللہ کی خبر بنا ہے، کہاں بنا؟ قرآن مجید میں. قرآن مجید کو کیوں مانے گی؟ اس کا استدلال الگ ہے. تو یہ ترتیب یوں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید جن دلائل کی بنیاد پر اللہ کی کتاب مانا جاتا ہے وہ الگ دلائل ہیں. ان دلائل کو جب آپ نے سمجھ لیا، جان لیا، مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اب اللہ کی کتاب کا حرف حرف ہمارے لیے وہ صحیح خبر ہے کہ جس کے سوا کوئی اور چیز ہمارے لیے قابل التفات نہیں رہتی.
ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سب دور دو چار کی طرح آخری سوال آج کی نشست کا، وہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مادے کے اندر انسان نے جب غور و فکر کیا تو اس سے یہ دنیا کی چکا چوند اور سائنس کی ترقی ہمارے سامنے آتی ہے. نفسی علوم کے اندر جب انسانوں نے غور و فکر کیا تو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ متوازی ادیان اس سے وجود پذیر ہوئے، خود مسلمانوں کے اندر ہوں یا باقی مسیحیت کے اندر ہوں، جو لوگ اس طریقے سے اپنے نفس کی، جس کو آپ کہتے ہیں، اعماق میں اترے تو انہوں نے پورے کے پورے ایک وجدانی تصورات، ایک ماورائی تخیل پہ مبنی چیزیں پیش کی، چاہے وہ عالم مثال کی چیزیں ہوں. تو اس میں کیا نقطہ نظر ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ ایک اسکیم بھی جاری ہے، شیطان بھی اثر انداز ہوتا ہے، تو مادے میں تو شیطان اثر انداز ہو نہیں سکتا، یہ میرے پاس میز ہے، اس میں قوانین کار فرما ہے. کیا شیطان کی طاقت نفسی علوم میں زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت مادے کی؟
یا نفسی علوم میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ نفسی علوم میں خود نفس کے ساتھ جس طرح فرشتوں کا رابطہ ہو جاتا ہے، اسی طرح شیاطین جن کا رابطہ بھی ہو جاتا ہے. اور نفسی علوم میں اس کا بھی بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ خود نفس بعض مغالطات پیدا کر دیتا ہے. میں نے اسی لیے مثال دی کہ ہمیں جو خواب آتے ہیں، رویا دیکھتے ہیں ہم، ان میں خود نفس تمثیلات پیدا کر دیتا ہے. یہ تمثیلات بعض موقعوں پر ایسی غیر معمولی ہوتی ہیں کہ انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ ہماری اپنی تمنائیں، ہماری اپنی آرزوئیں، ہماری اپنی امنگیں، ہمارے وجود پر گزرنے والے احوال، وہ ہمارے ہاں ایک تمثیل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو نفس میں اس کا امکان زیادہ ہے. تاہم جو لوگ ان علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان میں بھی چیزوں کی تفریق کرتے ہیں، اس کے ذرائع بھی بیان کرتے ہیں، ان کے لیے دلائل بھی دیتے ہیں. یہ علوم اس طریقے سے ہر شخص کے علوم نہیں بن سکے. جب نہیں بن سکے تو ظاہر ہے کہ کسی ماہر آدمی کے ذریعے ہی سے آپ ان سے واقف ہوتے ہیں، اور واقف ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ آپ کا اپنا تجربہ نہیں بنے، آپ کا اپنا مشاہدہ نہیں بنے، تو شک و شبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے. آخر ہم جو رویا دیکھتے ہیں یا خواب دیکھتے ہیں وہ بھی میرا تجربہ ہوتے ہیں، وہ آپ کا تجربہ ہوتے ہیں. آپ اپنے تجربے کو بیان کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہے. آپ اپنا خواب مجھے نہیں دکھا سکتے، میں آپ اپنا خواب آپ کو نہیں دکھا سکتا. تو نفس پر گزرنے والے احوال رہتے شخصی ہیں. جب وہ شخصی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا اس طریقے سے علم بن جانا ممکن نہیں ہوتا جیسے مادی علوم علم بن جاتے ہیں.
ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. مادی علوم، نفسی علوم اور وحی کا علم، ان تینوں میں کیا جوہری بنیادی فرق ہے؟ اور قرآن مجید جب ہم تک پہنچتا ہے، وحی کی بنیاد پہ پہنچتا ہے، ان علوم کے مقابل میں اس کی صداقت کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ غامدی صاحب سے گفتگو ہوئی، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.